السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مشرکین مکہ اور یہود کے لیے توہین رسالت کی سزا. مشرکین مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے جرائم کی سزا آئی, اس کی پہلی قسط جنگ بدر میں سامنے آئی, اور پھر آخری قسط اس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے, جبکہ سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ مشرکین کے پاس ایک محدود مدت کی مہلت ہے, اس مدت کے دوران یا تو کلمہ پڑھ لیں, ایمان لے آئیں, یا پھر اسلامی حدود سے باہر نکل جائیں, ورنہ پھر جہاں پائے جائیں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا. تو غزوہ بدر میں ان کو جو عذاب کی پہلی قسط ملی ہے, ابھی اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سورۃ الانفال کی کچھ آیات کی روشنی میں. غزوہ بدر میں مشرکین مکہ بہت زیادہ پر اعتماد تھے کہ ہماری تعداد 1000 ہے, ہم میں سے ہر ایک کے پاس تلوار ہے, ہمارے پاس 700 اونٹ ہیں, ہمارے پاس 100 گھوڑے ہیں, جبکہ مسلمانوں کے پاس وہ جانتے تھے کہ اتنے اسباب نہیں ہیں. تو جب ابو جہل لشکر لے کر نکلا ہے مکہ سے, تو وہ بار بار اپنے ساتھیوں کو کہتا تھا کہ کسی بھی مسلمان کو مارنا مت, بلکہ ان کو قیدی بنانا, رسیوں میں جکڑ لینا, گرفتار کر کے مکہ لے کر آئیں گے اور مکے میں لا کے تڑپا تڑپا کے ماریں گے. یعنی اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ فتح تو ہونی ہونی ہے, لیکن مارنا نہیں ہے مسلمانوں کو, انہیں گرفتار کرنا ہے, انہیں اذیتیں دے کے مارنا ہے. اور بڑے اکڑتے ہوئے, راتوں کو شراب بھی پیتے ہوئے, رقص و سرور کی محفلیں گرماتے ہوئے, اکڑتے ہوئے وہ آ رہے تھے. دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مدینہ سے کسی بڑی جنگ کی تیاری کے لیے نہیں نکلے تھے. جب سورہ بقرہ میں اللہ نے مسلمانوں پر جنگ فرض کر دی تھی, کتب علیکم القتال, تم پر جنگ کرنا فرض کر دی گئی ہے, تو آپ نے اس حوالے سے کچھ اقدامات مدینے کے اندر کیے تھے تاکہ جنگ کی صورت میں اندرونی استحکام ہو, اور کچھ اقدامات پھر باہر نکل کر کیے تھے تاکہ اللہ کے حکم پر عمل ہو, برائی کو اب ہاتھ سے روکا جائے. جو اقدامات آپ نے مدینے کے اندر کیے تھے ان میں ایک آپ نے مرکز بنایا تھا مسجد نبوی کی صورت میں, وہیں پر سارے مشورے ہوتے تھے, وہیں سے لشکر روانہ ہوتے تھے, وہی مسلمانوں کے ایک ملنے کی مل بیٹھنے کی جگہ تھی. نمبر دو, آپ نے مواخات قائم کر دی تھی انصاری اور مہاجر بھائیوں کے درمیان تاکہ کوئی دشمن اس حوالے سے کوئی تفریق نہ پیدا کر سکے, انتشار نہ پیدا کر سکے, ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کو بھائی بنا دیا تھا. اور نمبر تین, جو مدینے کے اندر تین دشمن تھے, تین یہودی قبیلے, میثاق مدینہ کے ذریعے سے ان کو پابند کر دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی باہر سے حملہ ہوتا ہے تو کسی دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے, غیر جانبدار رہیں گے یا مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. یہ تین کام کرنے کے بعد پھر آپ مدینے سے باہر نکلے اور دو کام کیے آپ نے. ایک کام یہ کیا کہ جتنے بھی قبیلے تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان, ان قبیلوں سے جا کر معاہدے کر لیے کہ اگر ہمارا مکے والوں سے مقابلہ ہوگا تو تم نے یا تو ہمارا ساتھ دینا یا غیر جانبدار رہنا. اس کو آج کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں پولیٹیکل آئسولیشن. اس پورے علاقے میں مکے والوں کو تنہا کر دیا, کوئی ان کا حلیف نہیں رہا. اب اس کے بعد آپ نے مکے والوں کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھا, اور ان کی چونکہ اثر گزر اوقات تجارت پر تھی تو جو بھی ان کے تجارتی قافلوں کے راستے تھے ان کے اوپر آپ نے دستے بھیجے. آٹھ مہمات آپ نے بھیجی بدر سے پہلے, چار میں آپ خود بھی شریک ہوئے اور چار میں صرف صحابہ اکرام گئے, آپ خود تھا شریک نہیں ہوئے. انہیں میں سے ایک مہم جو وادی نخلا بھیجی تھی, وہاں پر ایک مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کی وجہ سے مکے والوں میں ایک انتقام کی آگ پیدا ہوئی. انہوں نے جنگ کی تیاری کی اور مسلمانوں کی طرف روانگی کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے مشرک جو بھی ان کا آدمی ہے اس کے قتل کا بدلہ لیں. دوسری طرف ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہے تھے. مسلمانوں نے جاتے ہوئے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی, وہ بچ کے نکل گیا. واپسی پر اس نے پیغام بھیجا مکے کہ میں آ رہا ہوں, سامان ہمارے پاس بہت ہے, محافظ صرف 50 ہیں اور ہمیں مسلمانوں کی طرف سے خطرہ ہے, ہماری مدد کو پہنچو. تو لہذا اب پورا جواز بن گیا مشرکین کے لیے, کافروں کے لیے, اور وہ بڑے تکبر کے ساتھ, شان و شوکت کے ساتھ وہ نکل کھڑے ہوئے 1000 کی تعداد میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے صرف 313 ساتھیوں کو لے کر نکلے تھے تاکہ جو ابو سفیان کا قافلہ اس کو روک سکے. رستے میں اطلاع ملی کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے. اب اس کے بعد آپ نے مشاورت کی, مشاورت میں طے ہوا کہ ہم نے جا کر لشکر کا مقابلہ کرنا, لیکن اب اسباب کے حوالے سے کوئی نسبت تناسب تھا ہی نہیں. کہاں 2 گھوڑے اس طرف اور وہاں پر 100 گھوڑے, یہاں پہ کل 8 تلواریں وہاں پہ 1000 تلواریں, یہاں پہ 70 اونٹ وہاں پہ 700 اونٹ, یہاں پہ 313 صحابی اور وہاں پر 1000. لہذا اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی, طویل دعا کی بدر کی رات, اور پھر اللہ تعالی کی مدد آئی. اسی دعا کے مضمون سے آج میں آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیتیں رکھ رہا ہوں. ویسے تو پوری سورہ انفال غزوہ بدر کے مختلف واقعات کو بیان کر رہی ہے, لیکن جو اللہ کے رسول نے, صحابہ اکرام نے بدر کی رات دعائیں کی تھیں وہیں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 9 سے فرمایا واستغیثون ربکم, اور یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے, فریاد کر رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے. اللہ کے رسول بارگاہ الہی میں عرض کر رہے تھے کہ اللہ, یہ میری 15 برس کی محنت ہے جو اس وقت میرے ساتھ ہے, اگر ان کو کل شکست ہو گئی تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. سجدے میں گر کے تمل دعا کی. اسی طرح سے ہر صحابی اللہ سے کی بارگاہ میں سجدہ ریز پہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ اصل مدد آپ ہی کی ہے، آپ کی مدد شامل حال نہ ہوئی تو ہم تو ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. تو فرمایا اس تستغیثون ربکم، یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو تمہارے رب نے تمہاری دعا کا جواب دیا. کیا کہا؟ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، بے شک میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو اتریں گے لگاتار ایک کے بعد ایک، مردفین. اقبال نے اس لیے کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری سترت کو، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار، ابھی قطار اندر قطار، مردفین. میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ جو خبر اللہ نے سنائی کہ 1000 فرشتے آئیں گے، کافر 1000 ہیں تو ان کے مقابلے میں اللہ 1000 فرشتے اتارے گا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خبر کیوں مسلمانوں کو سنائی، کیوں خوشخبری دی؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے اس بات کو نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ تمہارے لیے بشرا بشارت بن جائے. ولتطمئن به قلوبکم، اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے. ومن نصر الا من عند اللہ، البتہ مدد تو ہو ہی نہیں سکتی مگر صرف اللہ کی طرف سے، اللہ چاہے تو بغیر فرشتوں کا بھی مدد کر سکتا ہے، لہذا یہ تو فرشتوں کا ذکر تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے کیا ہے تاکہ تم ہمت نہ ہارو کہ وہ 1000 ہے ہم 313 ہیں، ان کے پاس ہر ایک کے پاس تلوار ہے، ہمارے پاس تو صرف 8 کے پاس تلوار ہے. یہ ساری بات اللہ نے اس لیے کی تاکہ تمہاری ہمت بندے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا. پھر رات کو اللہ نے مسلمانوں پر 2 کرم پہلے ہی کر دیے، بدر کی رات 2 کرم ہو گئے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھانپ دیا تمہارے اوپر اپنی طرف سے بڑی امن اور سکون دینے والی نیند کو، ورنہ خود سوچئے کہ کہاں نیند آتی، جبکہ معلوم ہو کل بارگاہ ہوگا، ہم 313 ہیں وہ 1000 ہیں، ہمارے پاس تو اسباب ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو ہر طرح کے اسباب ہیں، تو یہ تو نظر آتا کہ بس کل تو بظاہر اسباب کے حوالے سے تو موت ہے، لیکن اللہ تعالی نے رات کو پرسکون نیند عطا فرمائی تاکہ پوری طرح سے مسلمان اور صحابہ صبح جب اٹھیں تو فریش ہوں، چاک و چوبند ہو. مزید فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے تمہارے اوپر آسمان سے پانی برسایا، اس لیے کہ جو بدر میں کنویں تھے اس کے پاس آ کر قریش نے قبضہ کر لیا تھا، مورچہ لگا لیا تھا، تو پانی ان کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس پانی کی قلت تھی، تو اللہ نے رات کو بارش برسا دی. کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ کرے، تمہیں طہارت کے لیے، ضرورت کے لیے پانی میسر آ جائے. وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ تمہارے اوپر سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے. شیطان مایوس کر رہا تھا کہ ان کے پاس پانی ہے، ان کے پاس جو جگہ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، تم تو ریت کے اوپر ہو، تمہارے مورچے کی جگہ صحیح نہیں، لیکن بارش سے یہ ریت بیٹھ گئی، مسلمانوں کی مورچے کی جگہ مضبوط ہو گئی، اور کافروں کی زمین پکی تھی، وہاں پر پانی پڑنے سے کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے مصیبت آ گئی. فرمایا والے یربت اعلی قلوبکم، تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جوڑ دے، تمہارے دلوں میں ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہو. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے. تو گویا اللہ کی طرف سے 2 مددیں رات میں آ گئیں. اب اس کے بعد جب مارکہ برپا ہوا، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، کیا ہوا؟ اِذْ یُوحِی رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، اور یاد کرو جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا، انی معکم، کہ بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، ان اہل ایمان کے قدموں کو جماؤ، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں عنقریب ان کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دوں گا. اور واقعی جو کافر بعد مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک ہیبت تھی مسلمانوں کی، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے مکے کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں مخلص لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے بھی ہمارے ہاں خائن ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، بد کردار ہیں، وہ سب کے سب ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو ایک اخلاقی ویسے ہی روب پڑا ہوا تھا، لیکن اللہ نے مزید فرمایا کہ مسلمانوں کا روب ان کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ فضربو فوق الاناف، اب مارو ان کی گردنوں پر، وضربو منہم کل بنان، اور مارو ان کی انگلیوں کے پور پور پر۔ لہذا تھوڑی دیر میں ان نہتے مسلمانوں نے 70 کافروں کو جہنم میں پہنچا دیا، 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی پکڑ لیے گئے۔ پوری اس وقت کی عرب دنیا حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، 1000 کا لشکر، یہاں 313 ہے، صرف 8 تلواریں، ہاتھوں میں درختوں کی ٹہنیاں، لیکن انہوں نے 70 کافر مارے، 70 کو پکڑ لیا اور باقی خوف کے ساتھ بھاگے وہاں سے، فرار ہو گئے۔ ذالکم بانکم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ ذلت آمیز شکست کیوں ہوئی؟ یہ جو آج اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، اسی کی وجہ سے میں نے آج یہ مقام تلاوت کیا ہے کہ یہ ذلت آمیز شکست کیوں ہوئی۔ ذالک بانکم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے دشمنی کی تھی اللہ اور اس کے رسول سے، یہ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کی سزا ہے۔ اور میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کے رسول کی نافرمانی در حقیقت اللہ کی نافرمانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کی توہین در حقیقت اللہ کی توہین، اللہ کے رسول سے دشمنی در حقیقت اللہ سے دشمنی۔ تو فرمایا کہ یہ رسوا کن سزا کیوں ملی مشرکین مکہ کو؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے دشمنی کی تھی اللہ اس کے رسول سے۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فان اللہ شدید العقاب، تو جو کوئی بھی دشمنی کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے، تو پھر اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ذالکم فذوقوا، اے کافرو اب یہ عذاب تو چکھو۔ وان للکافرین عذاب النار، اور کافروں کے لیے اصل میں تو جہنم کا عذاب ہے، یہ عذاب وقتی ہے، تھوڑی دیر کا ہے، اصل ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، شدید عذاب، وہ جہنم کا عذاب ہے۔ تو یہ ہے مشرکین مکہ کی سزا، کس جرم میں؟ توہین رسالت کے جرم میں۔ اب آئیے اسی طرح مختصر طور پر ذرا یہود کی سزا بھی دیکھیے قرآن مجید سے۔ یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقا، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ، میں نے بھی عرض کیا کہ میثاق مدینہ کر لیا تھا، تاکہ جب بھی کوئی بیرونی حملہ آور مدینے پر چڑھائی کرے تو یہ اس کا ساتھ نہ دیں، یہ مسلمانوں کے حلیف بن جائے اور یا پھر غیر جانبدار رہے۔ لیکن اسی سورہ انفال میں آتا ہے، سورہ مائدہ میں بھی آتا ہے، کہ یہود کی بری عادت ہے عہد شکنی، کبھی بھی ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جنگ بدر میں بنو قینقا نے بد عہدی کی، میثاق مدینہ کو توڑا، اور جنگ بدر کے فوراً بعد ان کو نکالا گیا، مدینے سے جلا وطن کیا گیا۔ غزوہ خندق میں بنو نذیر نے یہی حرکت کی، اور نہ صرف میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی بلکہ اللہ کے رسول کو شہید کرنے کی ایک سازش بھی کی، تفصیلات اس وقت بتانے کا موقع نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 جرائم کی وجہ سے، ایک غزوہ احد میں میثاق مدینہ کی خلاف ورزی، اور ایک اللہ کے رسول کو شہید کرنے کی سازش، آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ نکلو اور ان کے قلعوں کو گھیر لو۔ مدینے سے کے مسجد نبی سے تھوڑے سے فاصلے پر، 3 میل کے فاصلے پر ان کے قلعے تھے۔ صورتحال اس وقت نازک ہو گئی جبکہ عبداللہ بن ابی نے ان کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر تمہیں مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے، ہم تمہارے معاملے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ اسی سورہ حشر میں جس میں میں جس کی شروع کے آیتیں بھی آپ کو سناؤں گا، اس کے دوسرے رکو میں الفاظ ہیں کہ الم ترى الذين نافقوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منافق ہوئے، یقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے بھائی ان سے کہتے ہیں، لئن اخرجتم لنخرجن معكم، اگر تمہیں مدینے سے نکالا کہ ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطيع فيكم احدا ابدا، تمہارے بارے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، یا کسی سے مراد کیا ہے، کون کوئی حکم دے گا اس سلسلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توہین کر رہے ہیں کہ تمہارے بارے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، وَإِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی، لَنَنصُرَنَّكُمْ، ہم تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، بزدل ہیں، یہ ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے ایک صورتحال مشکل ہو گئی کہ ہمارے اندر کے لوگ بھی ان کے ساتھی ہیں، اور 2000 افراد ہیں عبداللہ بن ابی نے کہا میرے ساتھ جو تمہارا ساتھ دیں گے، تو بظاہر یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سنگین مسئلہ بن گئی کہ ہمارے اندر سے عبداللہ بن ابی اس کے ساتھی کی ہمدردیاں اور اس کی مدد بھی ان کے ساتھ ہے اور وہ انہیں محبت کے پیغام بھیج رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمت کی اور صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے حکم پر نکلے اور جا کر ان کے قلعوں کو گھیر لیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، کوئی منافق مدد کے لیے نہیں آیا، اور یہودی اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ فوری طور پر ہتھیار ڈال دی، تھوڑی دیر بھی جو ہے وہ محاصرے کو برداشت نہ کر سکے۔ اب ذرا آیتیں سنیں، فرمایا هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، سورہ حشر کی آیت نمبر 2 ہے، وہی اللہ کے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلے ہی مد بھیڑ پر، پہلے ہی حملے پر ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تم گمان نہیں کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے، صورتحال تو بڑی کشیدہ ہو گئی تھی، سنگین ہو گئی تھی، اور انہیں پوری طرف سے باہر سے بھی منافقین کی طرف سے بھی مدد کے پورے پیغام مل رہے تھے، تم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نکلیں گے۔ وظنوا، اور یہودی سمجھتے تھے، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ جو ان کے قلعے ہیں وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، لفظی ترجمہ ہوگا اللہ ان پر وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا، یعنی اللہ ان پر وہاں سے حملہ آور ہوا، اللہ نے وہاں سے ان کے اوپر اپنا رعب اپنا دبدبہ ڈالا کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، مسلمانوں کی ہیبت ڈال دی، ہتھیار فوراً ڈال دیے، اور اللہ کے رسول کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا کہ جو بھی آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں۔ آپ نے کہا کہ جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن مدینہ خالی کر دو تاکہ مدینہ اس گندگی سے پاک ہو جائے۔ اب اپنے گھروں میں دیکھا کہ کون سی چیز زیادہ قیمتی ہے، اس شے کو توڑ توڑ کے اپنے ہاتھوں سے نکالا، لہذا کتنی جو ہے وہ امیدوں کے ساتھ اور کتنی پوری چاہت کے ساتھ اپنے گھر سجائے تھے، بڑی قیمتی چیزیں وہاں پر لگائی تھیں، کیسے کیسے کھڑکیاں، کیسے کیسے مضبوط دروازے، اور جو بھی اس زمانے میں ہو سکتی تھی آرائش کی چیزیں، اپنے ہاتھوں سے انہیں اکھاڑا ہے اور اکھاڑ کر اپنے اونٹوں پر ڈالا ہے اور دفع ہوئے ہیں۔ فرمایا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے گھروں کو جاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے، صحابہ نے ساتھ دیا کہ تاکہ جلدی دفع ہو جائیں، لہذا ان کی مدد کی توڑ پھوڑ میں، جو چیز لینا نکالنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ مدد کی تاکہ نکالیں اور جائیں یہاں سے۔ تو توڑ رہے تھے، ویران کر رہے تھے، اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے وعدہ خلافی کرنے والوں کو، کس طرح سے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء، اور اگر اللہ نے ان کے لیے طے نہ کر دی ہوتی جلا وطنی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں سزا دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، البتہ آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، اصل عذاب تو آخرت کا ہے، دنیا کا عذاب تو بختی ہے۔ کیوں یہ رسوائی ہوئی؟ پھر جیسی ابھی آیت ہم نے پڑھی سورہ انفال میں مشرکین مکہ کے بارے میں، بالکل ویسی آیت یہاں ان کے لیے بھی ہے، فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ رسوائی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے دشمنی کی تھی اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ ومن یشاق اللہ فان اللہ شدید العقاب، اور جو کوئی بھی دشمنی کرے گا اللہ سے تو بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میں کافی جمعوں سے قرآن پاک سے آپ کو وہی آیتیں سنا رہا ہوں جو تحفظ ناموس رسالت سے متعلق، یعنی قرآن میں یہ مضمون مختلف اسلوبوں سے بار بار آیا بار بار آیا، اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی ناموس، اس سے اس کا کتنا پاس ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کیا اہمیت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں مختلف زاویوں سے یہ بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ تحریک تحفظ ناموس رسالت الحمدللہ کامیاب ہو گئی ہے، اور پچھلے ہفتے کو اجلاس ہوا لاہور میں تمام جو بھی قائدین تھے ان کا، اور خوشخبری وہاں پر یہ سامنے آئی کہ وزیر اعظم صاحب نے لکھ کر کچھ باتوں کا کی کمٹمنٹ کر لی ہے۔ نمبر ایک، جو گستاخ رسول آسیہ اس کا مقدمہ باقاعدہ عدالت کے تھرو چلے گا، اسے کوئی معافی نہیں دی جائے گی۔ جو بل داخل کیا تھا شیر رحمان نے اسمبلی میں وہ واپس لے لیا گیا ہے، اور یقین دہانی کرا دی ہے تحریری طور پر کہ اس قانون میں کوئی ترمیم نہیں کی جائے گی۔ لہذا آج ختم نبوت کے علماء کی طرف سے اپیل آئی ہے، اگر آپ نے سام اخبار میں پڑھی ہو، کہ آج کے جمعے میں بھی اسی موضوع کو ہی خطبہ اختیار کریں، اور یہ ہے کہ آج کا دن یوم تشکر کے طور پر منائیں۔ تو الحمدللہ کہ تحریک کامیاب ہوئی ہے، اور یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے کس وجہ سے؟ ایک آپس کے اتحاد کی وجہ سے، اور اس میں سب کا حصہ ہے، جن لوگوں نے بھی 31 دسمبر کو بھرپور ہڑتال کی، اور پھر جو مختلف ریلیاں کراچی میں لاہور میں ہوئیں ان ریلیوں کے اندر بھرپور شرکت کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور توفیق عطا فرمائے، ختم نبوت کی تحریک بھی اسی طرح کامیاب ہوئی تھی اور قادیانی کو کافر قرار دیا گیا تھا، یہ تحریک بھی کامیاب ہوئی ہے۔ اصل ایک اور تحریک چلانے کی ضرورت ہے جس پہ غور و فکر علماء نے شروع کر دیا، اور وہ ہے اس ملک میں شریعت کی بالادستی کی تحریک۔ اگر اس ملک میں واقع شریعت کی بالادستی کو تسلیم کر لیا جائے، ایک ہی بات مان لی جائے کہ جو قرارداد مقاصد دستور میں ہے، یہ مان لیا جائے کہ یہ قرارداد پورے دستور پر حاوی ہے، اس قرارداد میں طے ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن بدقسمتی سے وہ قرارداد وہ پورے دستور کے اوپر فوقیت نہیں رکھتی۔ لہذا جسٹس نسیم حسن شاہ جب سپریم کورٹ کے ایک جج تھے، ان کے زمانے میں ایک درخواست دائر کی گئی کہ دستور کی دفعہ 45 قرآن و سنت کے خلاف ہو، دستور کی دفعہ 45 کے تحت اگر کسی مجرم کو عدالت عظمیٰ بھی سزائے موت دے دے تو وزیر اعظم صدر ملک کے صدر اس کو اس سزا کو معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل غلط ہے، یہ خاص طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کوئی قاتل ہے جرم ثابت ہو گیا ہے تو اس کی سزا صرف مقتول کے ورثہ معاف کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں معاف کر سکتا، تو صدر صاحب کو کیسے اختیار مل گیا؟ تو لہذا چونکہ یہ دفعہ 45 قرارداد مقاصد دفعہ 2 الف کے خلاف ہے، اس دفعہ کو قلدم قرار دیا جائے، تو جسٹس صاحب نے اس پر فیصلہ دیا کہ نہیں، وہ بھی ایک دفعہ قرارداد مقاصد دفعہ 2 الف اور دفعہ 45 بھی ایک دفعہ ہے، دونوں انڈیپینڈنٹ ہے، کوئی کسی کے اوپر بالادستی نہیں رکھتی، لہذا ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہ اصل میں المیہ ہے ہمارا کہ اسلام دستور میں داخل بھی کر دیا ہے، لیکن اس اسلام پر عمل کو ہم نے معطل بھی کر رکھا ہے، اس اعتبار سے دستور میں یہ ہمارے منافقت ہے۔ تو اگر ایک بات یہ منوانے کے لیے ہمارے تمام، اللہ کرے کہ دینی جماعتیں اسی طرح متحد رہیں، تو اس ملک میں الحمدللہ اس قرارداد مقاصد کی وجہ سے سارے قوانین شریعت کے مطابق تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس رخ پر ہمیں سوچنے کی اور اس کے حوالے سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.